السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. گراں قدر بزرگوں، نوجوان دوستو، عزیز اور ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں نے قیامت کے تین سور کا تذکرہ کیا تھا، اور آج انشاءاللہ میدان محشر کے کچھ مناظر پیش کروں گا. میں نے بتایا تھا کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سارا عالم درہم برہم ہو جائے گا، لوگوں پر دہشت و وحشت کی کیفیت طاری ہوگی، اور اس وقت بندے مومنین تو روئے زمین پر نہیں ہوں گے، البتہ کافرین ہوں گے اور دیگر جتنے مخلوقات ہوں گے ان پر سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو جائے گی. دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، مخلوق، جتنے جاندار ہیں، سب مر جائیں گے، سوائے اس کے اللہ تعالیٰ جسے رکھنا چاہیں، یہاں تک کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل، اس کی بھی موت ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے گا، اور تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ نفخ قیام لرب العالمین کہا جاتا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والا سور. جب وہ سور پھونک دیا جائے گا تو انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں عرش الہی کی طرف رواں دواں ہوں گے، لگتا ہوگا گویا کہ ٹڈی دل ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹڈیاں جب اٹیک کرتی ہیں کھیتیوں میں تو وہ دل یا گروپ کی شکل میں، جھنڈ کی شکل میں وہ اٹیک کرتے ہیں. خود ہمارے یہاں بھی برسات کے سیزن میں بعض دفعہ ہم کیڑوں کو دیکھتے ہیں، پتنگوں کو دیکھتے ہیں، وہ جب اٹیک کرتے ہیں تو ہزاروں نہیں بلکہ ملینز کی تعداد میں آتی ہیں اور اٹیک کرتے ہیں. تو اس طرح سے انسان جو ہے ٹڈی دل کے مانند، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا لاکھوں کروڑوں کھربوں اور اربوں، جتنی بڑی تعداد میں انسان دنیا میں آئے اور قیامت تک آتے رہے، ان سب کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا. ایک عجیب و غریب منظر ہوگا کہ جیسے ہی سور پھونکا گیا سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے. قرآن میں بارہا اس کا تذکرہ ہے کہ جس خدا نے پہلی مرتبہ زندگی دی اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ دوسری مرتبہ زندگی بعد موت دے، مرنے کے بعد ایک دوسری مرتبہ وہی جسم نے اٹھا کر کھڑا کر دے. یہ اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. سارے انسان جیسے ہی میدان محشر میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو اب ان سب کا رخ صرف عرش الہی کی طرف ہوگا. خدا کے دربار میں حاضری دینا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اس کے لیے لوگ آگے بڑھنے لگیں گے. قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر کا قرآن جو ہے بہت ہی پر رعب منظر پیش کرتا ہے، ایسے مناظر پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والا یوں لگتا ہے کہ وہ میدان محشر پہنچ چکا ہے. کبھی کبھی بعض مناظر اتنے طویل ہیں کہ لگتا ہے کہ آدمی جو ہے اسی میں کھو جائے، اور اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہونے لگتی ہے. جیسا کہ حساب کتاب کا منظر بعض جگہ بہت لمبا آیا ہے. بعض مقامات پر سورہ آراف کے حوالے سے انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ اگلے جمعہ میں آراف کی پوری گفتگو کروں، جو تقریباً 2-2.5 رکوع پر مشتمل ہے. بہت لمبا سا مضمون ہے، بہت لمبا سا منظر ہے جو قرآن پیش کرتا ہے. تو قرآن بعض مناظر جو ہے بہت ویوڈ پیش کرتا ہے، بہت ہی جامع طور پر پیش کرتا ہے، اور انسان کو یوں لگتا ہے گویا کہ وہ اسی جگہ میدان میں کھڑے ہو کر ان سب چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے. حالات و کیفیات انسان کی نفسیات پر زبردست اس کے گہرے اثرات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور میدان محشر کا ایک ایسا سماں پیش کرتا ہے کہ سارے مناظر کو ہمارے پہلو میں پہلو لا کر کھڑا کر دیتا ہے. ان میں سے پہلا منظر ہے قیامت کے لیے جب لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو ان کے کیٹیگریز کیا کیا ہوں گے؟ اس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، حدیث میں بھی ملتا ہے. قرآن میں تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ لوگ اس دن جب کھڑے ہوں گے تو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، ان کے چہروں پر پریشانی طاری ہوگی، ان کے چہروں پر خوف اور دہشت کا عالم ہوگا، اور خود ان کے چہرے سے دیکھ کر پتا چلے گا کہ ان کے چہرے جو ہے سخت لٹکے ہوئے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، گھبراہٹ کی کیفیت ان پر طاری ہے. بعض لوگوں کو دیکھ کر پتا چلے گا وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ لوگوں کے چہرے نعمت سے چونکہ بھرپور ہونے والے ہیں، آج خدا تعالیٰ ان کا بھرپور انعام وسیلہ دینے والا ہے، ان کے چہرے جگمگا اٹھیں گے، دمک رہے ہوں گے، خوشیوں سے چمک رہے ہوں گے، چہروں کو دیکھ کر پہچانا جائے گا. قرآن نے ایک اور جگہ کہا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت کے دن وہ عظیم حادثہ برپا ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، قیامت کی گھڑی قائم ہو جائے گی، اور میدان محشر میں لوگ جب جمع ہو جائیں گے تو وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. یہ بات ہم کو اچھی طرح سے یاد رکھ لینی چاہیے. جس بیوی پر ہم پریشان ہوتے ہیں، جن بچوں کی خاطر ہم اپنی کبھی کبھی آخرت برباد کر لیتے ہیں، جن بچوں کی خاطر کبھی کبھی آدمی حرام کمائی کما لیتا ہے، جن بچوں کی خاطر آدمی کیا کیا کر گزرتا ہے، یہ سب کوئی کام آنے والا نہیں ہے. نہ باپ کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بہن کام آئے گی، کوئی کام آنے والا نہیں. اس دن ہر آدمی کو اپنا اپنا پڑا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بھائی بھاگے گا، ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، اور بیٹا بھاگے گا اس دن، اور اپنا دوست اور بیوی سب بھاگیں گے. اور قرآن کہتا ہے لکل امرئ منہم شأن یغنی، اس دن آدمی کو ہر ایک کو اس کا پڑا ہوگا، اسے اپنی فکر ہوگی. اور آج کوئی کسی کی مدد کرنے والا ہے، دنیا میں بہت سے لوگ مدد کر دیتے ہیں، پیسوں کی کمی ہے، بھائی کو فون کر دیا، بھائی نے آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ ڈال دیا، بہن نے کچھ کر دیا، کوئی بیمار ہو گیا تو بیمار پورتی کے لیے آ گیا، کوئی ہاسپٹل میں آپ کے لیے آ گیا. دنیا میں ایک دوسرے کی مدد ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. وہ ایسا عالم ہوگا کہ لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر، اور کوئی کسی کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. اس دن کہتے ہیں قرآن وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو تابناک ہوں گے، ذاہکت مستبشرہ، اور ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، تابانی ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی، اور بہت ہی خوش و خرم کچھ لوگ ہوں گے. وہ چہرے دیکھ کر پتہ لگ جائے گا کہ یہ بہت کامیاب لوگ ہیں، سرخرو لوگ ہیں. ابھی حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو نیک بندے ہوں گے ان کو اطمینان ہوگا کہ آج پروردگار ہمارے ساتھ جو ہے بہت ہی بہترین معاملہ کرنے والا ہے. اور جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، فاجر ہوں گے، فاسق ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ان کو جو ہے پریشانی لاحق ہوگی کہ آج ان کے ساتھ بہت برا برتاؤ ہونے والا ہے. قرآن کہتا ہے اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو مسکرا رہے ہوں گے، کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہرے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، اور کچھ چہرے ہوں گے جن پر جو ہے گرد و غبار اڑ رہی ہوگی، جن کے چہرے پر کلونس چھا گئی ہوگی. یعنی جب آدمی فقر پڑ جاتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے ایک دم کالا ہو جاتا ہے پریشانی کے عالم میں، اس کے چہرے کی تر و تازگی ختم ہو جاتی ہے. کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہرے اس دن اداس ہوں گے، جن کے چہروں پر کلونس چھائی بھی ہوگی. قرآن کہتا ہے اولئک الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر لوگ، یہ گنہگار لوگ، یہ فاجر لوگ، ان کے چہروں سے بھی پہچان سکتے ہیں. تو قیامت کے دن کچھ چہرے میں نے بتایا کہ خوش و خرم ہوں گے، کچھ چہرے ہوں گے جس دن نعمتوں میں ہوں گے، کچھ چہروں کو دیکھ کر پتا چلے گا ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور تابانی ان کے چہروں پر، اور کچھ چہروں پر کلونس چھائی بھی ہے اور اداسی چھائی بھی ہے، یہ چہروں کو دیکھ کر پتا چلے گا. پھر قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے تھے ان کے چہرے جو ہے اس دن بہت روز سورج کی طرح، روز روشن کی طرح ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن منور ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن کالے ہوں گے. جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ انبیاء کو ستانے والے، انبیاء کی بات کا انکار کرنے والے، یا بندوں کو مارنے پیٹنے والے، یا رائے حق سے لوگوں کو روکنے والے. کہا کہ جس کے چہرے کالے ہوں گے جس دن، ان سے پوچھا جائے گا اکفر تم بادا ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم نے کفر کر پائی اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، یا ایمان کیا کی دعوت پیش کرنے کے باوجود تم نے اسے انکار کیا، آج چکھو عذاب کا مزہ. اور جو چہرے تر و تازہ ہوں گے ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو امت مسلمہ کے وہ بندے ہیں جو دعوت کا کام کرتے تھے, خیر کی دعوت دیتے تھے, لوگوں کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا حکم دیتے تھے, نیکیوں کا حکم کرتے تھے, برائیوں سے روکتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے چہرے جو ہے دمک رہے ہوں گے. گویا کہ کیٹیگرائزیشن ہوگی اس دن, اور ہر کیٹیگری کے آدمی کو آپ اس کے چہرے سے, اس کی اداؤں سے پہچان سکتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ براڈر کلاسیفیکیشن میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے, ایک قسم پیدل, دوسرے قسم کے لوگ سوار پر, اور تیسرے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا وہ منہ کے بل چلیں گے, وہ چہرے کے بل چلیں گے. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پیر کے بل چلنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن منہ کے بل کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس خدا نے پیروں سے چلنا سکھایا قیامت کے دن وہی خدا اگر حکم دے گا تو بندہ چہرے سے بھی چلے گا. اور یہ تین قسم کے لوگوں میں سے جو پیدل چلیں گے وہ عام بندے مومنین ہوں گے, جو پیدل چلیں گے خدا کی بارگاہ کی طرف, جو سوار میں جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوں گے, نیک بندے ہوں گے, شہداء, صالحین, انبیاء, ائمہ, جو بڑے بڑے لوگ تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سوار کا انتظام کرے گا, وہ سواری پر جائیں گے. عام لوگ ہم جیسے لوگ پیدل بھی چلے جائیں خدا کے حضور, بہت بڑی نعمت ہے. اور جن لوگوں نے جرم کیا, جن لوگوں نے بندوں کو ستایا, جن لوگوں نے حقوق العباد کی تلقی کی, ان لوگوں کو اس دن فرشتے جو ہے منہ کے بل کھینچ کر لے جائیں گے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اسی منہ کے بل وہ بل اور سلور یعنی اپ اینڈ ڈاؤن جو کچھ ہوگا زمین میں اس دن اس کو بھی کراس کریں گے, اور بڑی تکلیف کے ساتھ وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. یہ بھی ایک منظر ہے جو قرآن پہ حدیث میں آیا ہے کہ سوار بھی ہیں پیدل بھی ہیں. اور کچھ لوگوں کا تصور کر کے دیکھیں جو بندے منہ کے بل چلتے ہوں, چہرے کے بل ان کو گھسیٹا جاتا ہو, کتنا کریہ منظر ہوگا, کتنا کرخ منظر ہوگا اور ہوش اڑا دینے والا منظر ہوگا. ان میں سے بعض لوگ اندھے ہوں گے, ٹامک ٹوئی مار رہے ہوں گے اور ادھر ادھر گر رہے ہوں گے, بڑی پریشانی کا عالم ان لوگوں کو ہوگا. قیامت کے دن وہ پوچھیں گے خدا سے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى. جو بندے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے, ذکر سے, اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا اس سے روح گردانی کرتے تھے, منہ موڑتے تھے, اس کا انکار کرتے تھے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اندھا اٹھا کر کھڑا کرے گا. انبیاء نے جو دعوت دی, پیغمبروں نے جو پیغام دیا, اس کی مخالفت بہت سے لوگوں نے کی, کھلم کھلا عینی شہادت, رسول اللہ کی زندگی, صحابہ کی زندگی, ان کی زندگیاں گواہی دیتی تھیں کہ یہ حق ہے, اور جو کچھ ان کے لیڈر تھے وہ غلط کام کرتے تھے, اس کے باوجود لوگوں نے باطل پرستوں کی حمایت کی, انبیاء کو ستایا, انبیاء کی دعوت کو نیچ کر دکھانے کی کوشش کی. کہا قیامت کے دن لوگوں کو اندھا اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا, دنیا میں بھی ان کی زندگی تنگ ہوگی. ایک بات نوٹ کیجئے کہ کبھی کبھی ہم کو ایسا خیال ہوتا ہے یہ جو کفار و مشرکین کی چلت پھرت ہے اور ان کے جو لاؤ لشکر ہیں, ان کی دولت کے انبار ہیں, ان سب کو دیکھ کر کبھی ایک آدمی جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ واہ کیا زندگی ہے. قرآن کہتا ہے نہیں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جو قرآن سے, ذکر الہی سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں, ہم ان کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیتے ہیں. یہ تنگی علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دل کی تنگی ہے, یہ گھبراہٹ ہے, یہ پریشانی ہے. کبھی ان کو آتما کے اندر سکون, روح کے اندر اطمینان کبھی نصیب نہیں ہوتا, وہ بے کلی کی زندگی, بے قراری کی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں. کہاں چوری ڈالیں, کہاں ڈاکہ ڈالیں, کس کے پاس پکڑے جائیں گے, کون سی وے ریڈ کرے گا, کس کس کا جو ہے حساب کتاب دینا ہے, ہمیشہ ان کو بے کلی اور بے قراری ستاتے رہتی ہے. وہ کبھی اطمینان کی زندگی بسر نہیں کرتے, جبکہ ایک مومن جھونپڑی میں زندگی بسر کرے گا, ایک وقت کی خشک روٹی کھائے گا لیکن سکون کے ساتھ زندگی کرے گا اور سکون کے ساتھ سوئے گا. اسے کسی کے قرض دار کے قرض دینے کا جو ہے کی پریشانی نہیں ہے, اور کسی کا جو ہے حق اس نے مارا ہی نہیں تو اس کا ضمیر اسے ٹوکتا نہیں, اسے کچوکے نہیں دیتا. تو ایک بندہ مومن جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے, بہت آرام کی نیند سوتا ہے گو کہ اس کے پاس محلات نہیں, وہ آرام کی نیند سوتا ہے گو کہ اس کے پاس جو ہے ایک وقت کی سوکھی روٹی میسر ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنكًا, ان لوگوں کی دنیا کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنگ کر رکھا ہے. دیکھیں آئے دن جو کچھ ہو رہا ہے, آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا ڈنکا کچھ دن بچتا ہے, اس کے بعد دنیا کے لیے وہ جگ ہسائی کا سامان بن جاتے ہیں, لوگ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. کیا کیا ہو رہا ہے آج کی دنیا میں, آنکھ کھول کر دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ ان کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا, سال ڈیڑھ سال کے اندر ان کا سورج غروب ہونے لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی دنیا کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں جو اللہ پر, رسول پر, کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. کہا یہ لوگ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے. جب اٹھائے جائیں گے اندھے تو پوچھیں گے خالا ربی لما حشرتنی اعما, اے پروردگار مجھے تو نے اٹھایا اندھا کیوں اٹھایا؟ اور پوچھے گا کہ وقد کنت بصیرا, میں تو آنکھوں والا تھا, دنیا میں جو ہے میری آنکھیں کام کرتی تھی, میرے یہاں بینائی موجود تھی, لیکن تجھے تو نے آج مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ بندہ سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا جب میری تعلیمات کی روشنیاں آئی تھی تب تو نے اندھا بن کر زندگی بسر کی، اس کی سزا یہ کہ آج قیامت کے دن تجھے اندھا بنا کر اٹھایا جائے۔ دنیا میں تجھے روشنی کو قبول نہیں کیا، رسول نے روشنی پیش کی، تمہاری زندگی اس سے انلائٹن ہو سکتی تھی، اس سے تمہاری زندگی منور ہو سکتی تھی، تم نے اندھوں کی بھی زندگی بسر کی، کبھی رسول کی بات کو جو ہے ٹھنڈے دل سے سوچا نہیں، غور نہیں کیا، تو دنیا میں تم نے جیسے ٹھکرایا اور جیسے دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا، آج میں تم کو بھلا دیتا ہوں۔ وقت کنت بصیرا، وہ کہے گا کہ پروردگار میں تو بصارت والا تھا، تعالیٰ کذالک اتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسی، جس طرح تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا آج میں تجھے بھلا دیتا ہوں، یعنی میں نے صرف آپ کے سامنے جو کچھ پیش کیا وہ میدان محشر میں جو لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے ان کی الگ الگ کیٹیگری، اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے مومنین ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ باقی سب لوگوں کے لیے بڑی گھبراہٹ ہے، یہ 7 لوگ چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے عرش کا سایہ ملے گا۔ کہا کہ میدان محشر میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ کہیں نہیں ہوگا، صرف ایک جگہ سایہ ہوگا، اور اس سائے کے تلے اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا۔ ان میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک وہ حاکم عادل، جو عدل کے ساتھ حکمرانی کرے۔ ہمارے ہاں دین میں سیاست نہیں، ہم نے مائنس کر دیا، حالانکہ رسول اللہ بہت بڑے حاکم تھے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ سب کون تھے؟ سب بڑے بڑے حکمران تھے اپنے زمانے کے۔ جو دنیا میں حکومت کرے گا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، رعایا پروری کے ساتھ، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے مسائل کو حل کرے گا، ظلم نہیں ڈھائے گا، جو حاکم عدل پر حکم کرے گا اللہ تعالیٰ دے گا۔ نمبر ایک پر رسول اللہ نے ذکر کیا، اس لیے تو اس جگہ پہنچ کر عدل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو جسے اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا وہ اگر عدل کی روش اختیار کرتا ہے تو اسے عرش سایہ ملے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا وہ نوجوان جسے ایک نماز کو آنے کے بعد وہ اپنے کام سے باہر جاتا ہے لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ کب اذان ہوگی، کب مسجد کو میں آؤں۔ تو یہ جو نماز کا جو کانشیسنس ہے، نماز کا جو استحضار ہے، نماز کے بارے میں جو فکر مندی ہے، ایسے نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا یہ کہ وہ نوجوان جس کی زندگی دین پر جو ہے بسر ہوئی ہو، جس نے دین سے ہٹ کر کوئی کام نہ کیا ہو، جوانی کے زمانے میں جو بندہ دین پر قائم رہے، اس کے پیر دین پر جمے رہے، وہ نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اللہ کرے، وہ بندوں کی خدمت کرے، وہ دین کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرے، وہ لوگوں کو تعلیم دے، اچھے اچھے کاموں کا حکم دے، ایسے نوجوان بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو مومنین جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صرف دین کی بنیاد پر ملتے تھے اور دین کی بنیاد پر جدا ہوتے تھے، یعنی کبھی دو لوگ ملتے چلیے ہم فلاں کام کریں گے، محلے میں مسجد کا کام کریں گے، یتیموں کا کام کریں گے، اجتماع کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، دو دو نوجوان جو آپس میں صرف دین کی خاطر ملتے اور جلتے تھے، ان کے لیے کوئی اور دنیا کی غرض نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ بہہ پڑی، مجمع میں تو کبھی کبھی امام صاحب روتے ہیں تو لوگوں پر بھی رونا طاری ہو سکتا ہے، وہ تو ایک فضا بنتی ہے، کنٹیجیس ہوتا ہے وہ، لیکن تنہائی میں بندہ اٹھے خدا کے حضور اور اسے کوئی چیز یاد آ جائے اور اس کے آنکھ جو ہے رونے لگے اس کی آنکھ، تو پروردگار کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور کہا کہ وہ نوجوان، دیکھیں نوجوانوں کا تذکرہ زیادہ ہے، عرش کے سائے تلے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا ان میں نوجوانوں کا تذکرہ زیادہ ہے۔ کہا کہ وہ نوجوان جسے کسی حسین عورت نے، اچھی حسب نسب والی عورت نے، اسے جو ہے دعوت دی ہو لذت کے لیے اور اسے صرف خدا کی خاطر اسے ٹھکرا دیا ہو، ایسے نوجوان کا عرش کا سایہ ملے گا۔ آج کے زمانے میں بھی بہت مشکل کام ہے، پچھلے زمانے میں بھی تھا ہوگا، لیکن آج دنیا جس طرح سے کالجز کا ماحول، سافٹ ویئر کمپنیز کا ماحول، اور باہر آپ دیکھیے مارس کا جو کلچر ہے اس میں فری انٹر منگلنگ ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں تو کم از کم جو ہے سماج حائل تھا، ماں باپ کا ڈر ہوتا تھا، اپنی عزت کی فکر ہوتی تھی، آج ان سب چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں کوئی بندہ اس لیے رکے کہ صاحب اس سے ماں باپ کو معلوم ہو جائے گا، اس سے سماج میں بدنامی ہو جائے گی، اس سے می ٹو میں میرا نام آ جائے گا، یہ نہیں، صرف خدا کی خاطر جس نے اس عورت کی دعوت کو ٹھکرایا، انکار کیا اور اپنے آپ کو نفس ضبط نفس میں رکھا، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو جس نے زنا کی دعوت کو رد کیا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتویں نمبر پر ایسا بندہ جس نے صدقہ دیا چھپا کر، اور اس نے دہنے ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، آدمی جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا من اندر سے اچھلتا ہے کہ لوگوں کو بتائے، صاحب کیا کرے، سب صبح تہجد اٹھا اس کے بعد سے میں سو ہی نہیں سکا، یعنی باتوں بات میں کسی نے پوچھا کہ آپ پر تکان لاحق ہے تو اسے من کرتا ہے کہ صاحب تہجد اٹھا تو بتا دیں، من کرتا ہے کہ صاحب کوئی آدمی چندہ لینے کے لیے جائے تو کل ہی صاحب بلا یتیم خانے والے آئے تھے ان کو بھی میں نے بہت بڑی رقم دے دی تھی، چیک دے دیا تھا۔ یعنی انسان چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں لوگوں کو بتا کر عزت و تکریم ملے، لیکن جو اللہ تعالیٰ اس کے پاس اجر کے طلبگار ہیں وہ کبھی اپنی نیکیوں کا تذکرہ نہیں کرتے، انفاق بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں تو ایسا چھپا کر دیتے ہیں کہ ان کو نام نہیں چاہیے۔ آج بھی ہمارے یہاں الحمدللہ مسلمانوں میں یہ بہت بڑی خوبی ہے، دیگر اقوام میں آپ جائیے ایک آدمی تھوڑا سا پیسے دے گا تو اس کا جو ہے بلیک اس کا سٹون لگایا جائے، ہال ڈونیٹڈ بائی، کالم ڈونیٹڈ بائی، واٹر ٹینک ڈونیٹڈ بائی، وہ لکھا ہوتا ہے اس کا نام ہو جاتا ہے، یہ عام لوگوں کا ہے۔ اب بھی مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ احساس رکھا کہ لاکھوں کروڑوں روپے دیتے ہیں، رسید کے لیے جب نام پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں بندے خدا لکھ دو، یہ مسلمانوں کے اندر آج بھی مزاج پایا جاتا ہے۔ تو نوجوانوں کو بھی اس کی تربیت ہونی چاہیے کہ جب کوئی نیک کام کریں تو اس کا نام، اس میں نمود، اس میں شہرت نہ چاہے تو یہ سات قسم کے لوگوں کو وہاں عرش کا سایہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے لیے حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا۔ جو بندہ خدا سے ڈرنے والا ہے دنیا میں وہ خاص ایک دعا کرتا ہے، رسول اللہ نے وہ دعا سکھائی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سے کبھی گزرتی تو میں آپ کو نماز میں یہ دعا پڑھتے سنتی تھی، اللہم حاسب حسابا یسیرا، پروردگار میرے ساتھ آسان حساب کتاب لے لے۔ تو بی بی نے پوچھا رسول اللہ یہ آسان حساب کتاب سے مراد کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا نامہ اعمال پیش ہوگا، خدا تعالیٰ سرسری اس پر نظر ڈالے گا اور کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ ہے آسان حساب کتاب لینا۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک ایک اندراج کے بارے میں، ایک ایک انٹری کے بارے میں پوچھنے پر آ جائے وہ بندہ ہلاک ہوا، وہ بندہ مارا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے پکڑ لے، ایک ایک انٹری کے بارے میں پوچھ لے تو بندہ مارا گیا، اور جسے اللہ نے کہا سرسری نظر ڈال کر بھیج دے جاؤ اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو آسان حساب کتاب میں سے اب تین قسم کا تذکرہ ملتا ہے حدیثوں میں۔ ایک تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو تنہائی میں بلائے گا، پردہ اس پر اڑائے گا، اس سے گناہوں کو دکھا کر پوچھے گا کہ کیا تو نے یہ گناہ کیا، اور بندہ اعتراف کرے گا کہ ہاں پروردگار مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھ سے یہ غلطی ہوگی، اور جیسے تم نے دنیا میں میرے ساتھ ستار العیوب کا معاملہ کیا آج بھی یہی میں تجھ سے لجاجت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں دنیا میں میں نے تیرے برے اعمال پر پردہ ڈال رکھا تھا، یا آج بھی میں تیرے اعمال پر پردہ ڈالتا ہوں، میں نے معاف کر دیا۔ پردہ اٹھائے گا اور اس کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں اس کا جو ہے جنت کا پروانہ دیا جائے گا، اور لے کر خوشی خوشی وہ جنت کی طرف چلا جائے گا۔ ایک تذکرہ یہ ملتا ہے۔ دوسرا تذکرہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملہ کرے گا وہ برسر عام ان کو پکارا جائے گا، اور ایک ایک ان کا حساب کتاب ان کا لیا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا اور ان کا حساب کتاب پبلک میں ہوگا، اور جن جن لوگوں کو ڈیوز ہوں گے وہ ڈیوز والے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بات رکھیے، یاد رکھیے کہ انسان کے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے جو خدا کے حضور ہمارے حقوق ہیں، ان میں کمی بیشی ہو جائے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ کسی کی نماز کی کوالٹی کمزور ہو گئی، کسی کی نماز چھوٹ گئی، کسی نے روزے میں کسی زمانے میں جب عقل نہیں تھی، یا اس کا مزاج دینداری مزاج نہیں تھا اس زمانے میں، اس نے غلطی کی، سب معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن کسی نے اپنی بیوی کو ستایا، اپنے بچے کو مارا، اپنے پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کیے، اپنے بہن کے حقوق ادا نہیں کیے، میراث صحیح سے نہیں دیا، غصہ کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، غیبت کرتا تھا، جو لوگ بندوں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک یہ بندے نہ معاف کریں۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا قیامت کے دن کہ جتنے لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈیوز ہوں گے وہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، تو حساب کتاب کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو ہے اپنا جو حساب کتاب ہے وہ معاف کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھا ٹھیک ہے وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، روزہ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، وہ اس کا حق تھا، لیکن بندے کا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا حق ہے، وہ آ کر پوچھے گا، اللہ تعالیٰ سب کو موقع دے گا۔ اور جس کو حساب کتاب کرنا یہ برسر عام ہوگا، اور کوئی آئے گا کہے گا حدیث میں کہ اس نے مجھے مارا، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا کہ اس نے میرے پیسے لوٹے، اس نے میری زمین چرائی۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی آدمی ایک بالش زمین بھی کسی کو چراتا ہے قیامت کے دن اس بالش کو سانپ کی شکل میں ڈال کر جو ہے وہ خدا کے حضور میں آئے گا۔ یہ سب دنیا میں عام کرتے رہتے ہیں، کمپاؤنڈ کسی اور کی دیوار میں زمین پر اٹھا لیتے ہیں، یہ سب ہم لوگ بہت عام کرتے ہیں، آج کی دنیا میں ہوتے رہتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی یہ سب جو برائیاں ہیں جو حقوق العباد کی حق تلقیے قیامت کے دن پکڑے جائیں گے اور سب لوگ آ کر. اب کیا وہاں کوئی کرنسی ہے نہیں دینے لینے کے لیے سوائے نیکی اور بدی کے, کوئی اور کرنسی نہیں. تو اب جن جن کا حق ہے ان کو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بھی دنیا میں نیک کام کیا اٹھا کر دے دے گا. جب نیکی خالی ہو جائے گی تو اب کیا کیا جائے, اور مزید لوگ کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس نے میرا حق مارا, اس نے مجھے پیمنٹ دینا تھا, اس نے مجھے پلان کیا, تو اب کیا کیا جائے, ان کے گناہ اٹھا کر اس کے حساب میں لگا دیا جائے گا اور بندہ جو ہے گناہوں کے انبار میں ڈوب جائے گا اور اس کے بعد اس کا خسارہ ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں. تیسری کیٹیگری کے لوگ جن کے لیے بڑی ذلت ہے, بڑی رسوائی ہے, وہ حکمران, وہ ظالم لوگ, وہ رسولوں کی مخالفت کرنے والے, وہ دین کا راستہ روکنے والے, یہ اور اس طرح کے لوگوں کا انجام اور بہت برا ہوگا اور تو میں ہوگی. اس کی تفصیلات قرآن میں اور حدیث میں آئی ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لیا جائے گا جیسے ہی بندہ قیامت کے دن اٹھ کر کھڑا ہوگا. پھر اپنا ریکارڈ, اپنا سی ڈی مان لیجئے, اپنا پین ڈرائیو مان لیجئے, اپنے پیپرز اور فائلز جو آپ سمجھ سکتے ہو, ریکارڈ کا مطلب ہر زمانے میں لوگ کسی زمانے میں جو پیپر سمجھتے تھے, بعد میں جب سی ڈی آ گئی تو لوگ سی ڈی سمجھتے تھے, بعد میں پین ڈرائیو آ گیا تو لوگ پین ڈرائیو سمجھتے ہیں. آگے چل کر دنیا میں کیا کیا آئے گا جس میں حساب کتاب محفوظ کیا جاتا ہے وہ لے کر سیدھے ہاتھ میں جائے گا, خدا کا حساب کتاب ہوگا. رسول اللہ سے بی بی عائشہ نے فرمایا, ایک بار بی بی عائشہ رو پڑی, رسول اللہ نے پوچھا کیوں بی بی تم نے کیوں رویا, کہا کہ دوزخ یاد آ گئی اس سے میں نے رویا. کیا رسول اللہ آپ قیامت میں کچھ کام آئیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ, تین مقامات پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نمبر ایک, جب نامہ اعمال تولا جائے, یعنی جب اعمال تولے جا رہے ہوں بندہ ٹکٹکی نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا, جیسے ہم معمولی دنیا میں ادھر ادھر سے فلائٹ سے آتے ہیں کنویئر بیلٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری پوری نگاہ ہمارے سامان پر ہوتی ہے, آگے پہ جو کچھ نہیں دیکھتے جب تک ہم اپنا سامان نہ اٹھا لیں. اب اعمال تولے جائیں گے اور نماز ہے مان لیجئے, لیکن ہر نماز کا ایک وزن نہیں ہے, کسی کی نماز بے وزن ہوگی اور کسی کی نماز بہت وزنی ہو جائے گی, اس لیے کہ ایک نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا, ایک نے خوشو کے ساتھ نماز پڑھا, کسی نے سستی کے ساتھ نماز ادا کیا, کسی نے تلوار کے سائے میں میدان جہاد میں نماز ادا کیا. نماز دونوں برابر نہیں ہے, اس کی نماز اور اس کی نماز. ایک آدمی ایک لاکھ روپے چندہ دیا وہ ہلکا ہے, ایک آدمی نے 10 روپے چندہ دیا وہ بھاری ہے. قیامت کے دن تو نامہ اعمال تولا جائے گا. آپ نے فرمایا نامہ اعمال جب تولا جا رہا ہے, عمل کو تولا جا رہا ہے, کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آئے گا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال ہاتھ میں جنت کا پروانہ جو بھی دیا جا رہا ہو تو اس وقت کوئی انٹروین نہیں کر سکتا. نامہ اعمال تولنے کے بعد, حساب کتاب ہونے کے بعد اگر سرٹیفکیٹ جنت کا یا جہنم کا ملتا ہے تو اس وقت بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور تیسرا, صراط پر سے جب گزارا جائے گا پل صراط پر سے تو اس وقت بھی کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. یہاں تو برج میں چلتے ہوئے روڈ کو کراس کرتے ہوئے کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے, ہاتھ پکڑ لیتا ہے, باپ بچے کی پکڑتا ہے, شوہر بیوی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, ایک آدمی ایک مسافر اندھا ہے تو اسے پار کرا دیتا ہے. پل صراط پر بھی جب گزرنا ہوگا جو جہنم کے اوپر سے ایک صراط ہے, اس کی حقیقت ہم کو معلوم نہیں ہے, حدیث میں بتایا گیا ہے, ہم صرف جو یقین رکھتے ہیں اس کا آئیڈیا ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا اس میں کچھ لوگ بجلی کی طرح تیز چلے جائیں گے, کچھ لوگ ہوا کی رفتار سے چلے جائیں گے, کچھ لوگ گھوڑے کی رفتار سے گزر جائیں گے, کچھ لوگ اونٹ کی رفتار سے گزریں گے, کچھ لوگ دوڑنے والوں کی رفتار سے گزریں گے اور کچھ لوگ پیدل چلنے والوں کی رفتار سے گزریں گے. اپنے اپنے نیکیوں کے حساب سے لوگ اس پل صراط کو پار کریں گے, وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, اور گرا تو جہنم میں جائے گا اور جو نیک بندہ ہوگا وہ پار کر کے جنت کی طرف چلا جائے گا. تو اس طرح سے نامہ اعمال کو تولنے کے بعد صراط پر سے گزریں گے, پل پر سے گزریں گے اور اس کے بعد یا تو جنت میں جائیں گے, اور جو لوگ کراس نہیں کر پائیں گے وہ جہنم کے کھڈ میں گریں گے. انشاءاللہ اس موضوع کو آگے ہم بڑھائیں گے اگلے ہفتے. اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر کی وحشت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں دل کا قرار اور آنکھوں کا سکون عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسان حساب کتاب لے لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. Thank you.